الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
رات کے ان آخری لمحوں میں ذوق و شوق محبت کے ساتھ درش پڑھ لیجیے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے کچھ اجالے خرید لو مجھ سے امیر شہر کا ہوگا نہ احترام مجھ سے امیر شہر کا ہوگا نہ احترام میری زبان کے واسطے تالے خرید لو ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے رونق محفل شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد القیوم صاحب مدظ العالی معزز محترم علماء کرام عہدیداران و اراکین سپاہ صحابہ گجرانوالا شہر کے غیور مسلمانوں فکر جھنگوی کے عنوان سے معنون یہ عظیم الشان کانفرنس 8 ستمبر سے شروع ہو کر 9 ستمبر کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے رات کے 2 بجنے والے ہیں اور ابھی میرے خطاب کا آغاز ہو رہا ہے. آپ حضرات کے جذبات و ولولہ، آپ کا شوق و ذوق اور محبت اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ سپاہی صحابہ اپنے کاز اور مشن کے لیے جس طرح زندگی اور موت کے فاصلے برابر کر چکی ہے، وہ رات اور دن کی تمیز بھی ختم کر چکی ہے. اس کے نزدیک آرام، راحت اور تھکاوٹ کوئی چیز نہیں ہے. وہ اپنے مشن کی لگن اور دھن میں اس حد تک مگن ہو چکی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، نہ اسے کسی کی ملامت کی پرواہ ہے، نہ کسی کی مخالفت کا ڈر ہے، نہ کسی کے جبر و تشدد کا خوف اس کے دل میں ہے. بحمد اللہ تعالی، بفضل اللہ تعالی، آپ کی دعاؤں سے اس جماعت کی قیادت سے لے کر کارکن تک جو نعرہ حق اسٹیج پر لگاتا ہے، رب محمد کی قسم وہی نعرہ زندانوں میں، عقوبت خانوں میں لگاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، چونکہ عقوبت خانہ میں ایک روز میں اپنے سیل میں بند بیٹھا ہوا تھا، تاریخ سیل، مسلسل آدمی ایک ہی سیل کے اندر، چار دیواری کے اندر وہاں بیٹھا رہے جہاں نہ دن کا احساس ہے نہ رات کا علم ہے. گزشتہ روز میں اور حضرت مولانا علی شیر حیدری دامت برکات العالیہ بلال مسجد سے خطاب کر کے واپس آ رہے تھے. خطاب تو چبرزی گراؤنڈ میں ہوا تھا، وہاں نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے. مولانا حیدری نے فرمایا کہ آپ کو آپ کے سیکرٹری راشد نے وہ بات بتلائی ہے. میں نے کہا جی کون سی؟ کہنے لگے ایک دن رات کو راشد، شام کے وقت راشد کو میرے پاس لایا گیا تو میں اپنی سیل میں بند تھا، وہ باہر کھڑا تھا. تو جب سلام دعا ہوئی تو شام کا وقت تھا، راشد پوچھنے لگا فجر کی نماز ہو گئی ہے؟ خود بارہ ایسا ہوا، زور کا وقت ہے، کسی سیل سے آواز آ رہی ہے ہمیں بتلاؤ کیا فجر کا وقت ہے یا عشاء کا وقت ہے. کہنا آسان ہے، سپاہی صحابہ کے بارے میں ملامت کی تسبیحاں پڑھنا آسان ہے، اس خاردار راہ سے گزرنا بڑا مشکل ہے. کیا جانے کوئی رندوں پہ کیا گزرتی ہے عشق کی راہوں میں. خدا کے لیے دست تعاون نہیں بڑھا سکتے تو زبان ملامت ہی روک لیجئے. نہیں سکتے ہو، تشدد کے دن گزر گئے، وہ بھی ایک ایسے دن تھے، عقل کہتی تھی، دماغ کہتا تھا، زبان پکارتی تھی خدایا ہمیں موت دے دے تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے. مر کیوں نہیں جاتے ہم؟ کتنی اور تکلیف برداشت کریں گے؟ پھر وہ دن آئے کہ انہوں نے ایسا ڈالا کہ ان چار دیواری سیلوں سے باہر ہی نہیں نکالتے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک دن ایک نوجوان بول ہی پڑا، اس نے کہا ظالموں ہمیں باہر نکالو، چاہے مارنے کے لیے نکالو، ہمارا دم گھٹ رہا ہے، ہماری جان نکل رہی ہے، جدھر دیکھتے ہیں چار دیواری ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، تاریکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں باہر نکالو، باہر نکال کر بے شک تم ہمیں مارو، کم از کم ہمیں مارنے والے چہرے تو نظر آئیں گے، مارنے والے ہاتھ تو نظر آئیں گے، تمہاری آواز تو سنائی دے گی. میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ بمشکل عمر اس کی 9, 10 یا 11 سال ہوگی. اسے لایا گیا, میرے سیل کے سامنے تھا, آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. یہ اصول ہے وہاں کا, آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے, ہاتھ پیچھے ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں, نہیں دیکھتے یہ اسمبلی کا ممبر ہے, نہیں دیکھتے یہ کسی جماعت کا لیڈر ہے, نہیں دیکھتے یہ مجرم ہے یا محرم ہے, نہیں دیکھتے یہ غدار ہے یا وفادار ہے. اور انتقام کی آگ کا نشہ کچھ اس حد تک ظالموں کے دماغ پہ چڑھ رہا تھا, نہ حقانیت نظر آ رہی تھی نہ باطل میں تمیز ہو رہی تھی. پٹی کی بات آئی, کئی روز سے کھڑا کیا ہوا تھا, سونے نہیں دے رہے تھے, پٹی باندھی ہوئی تھی, ہتھکڑیاں لگا کر ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے, سوال و جواب ہو رہے تھے, تو اچانک میری پٹی اتر گئی. میری پٹی جو اتری تو رجسٹر ان کے پاس سے اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھ دیے, کہنے لگے پٹی باندھے, پٹی باندھے, پٹی باندھے, پٹی باندھے. میں نے کہا میری آنکھیں کھلی ہیں, تم نے چہرے کیوں چھپا لی ہیں؟ پٹی باندھے. میں نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے, میں کیسے باندھ سکتا ہوں؟ تم اٹھ کے باندھو. اب ان کے لیے بڑی مشکل تھی کہ جو اٹھ کے باندھے اسے چہرہ تو دکھانا پڑتا تھا. اب میں نے کہا تم چہرے کب تک چھپاؤ گے, تم کب تک چہرے چھپاؤ گے؟ خدا کی قسم وقت وہ آئے گا تم چہرے چھپا کر نکلو گے تو نقاب پر بھی ظالم کا لفظ لکھا ہوگا. اور ہم ان کال کوٹریوں سے باہر نکلیں گے تو ہمارے چہرے اس وقت بھی حق و صداقت کو بیان کرتے ہوئے پھولوں کی طرح مسکرا رہے ہوں گے. کیا آج وہ وقت آنے گیا؟ اس بچے کی آنکھوں سے سنیے, بچے کی آنکھوں سے پٹی اتاری, جب اس نے دیکھا پٹی اتر گئی تو وہ اور گھبرا گیا کہ اس کے سامنے کال کوٹڑی ہے, تاریخ سیل ہے, یہ اسے دھکیل رہے ہیں, وہ جا نہیں رہا. کہنے لگا میں نہیں جاتا ہوں, میرا قصور کیا ہے, میں نے کون سا جرم کیا ہے, مجھے یہاں کیوں لائے ہو, کون سی جگہ ہے یہ؟ وہ کہنے لگے تو اندر جا کے, کہتا میں نہیں جاتا ہوں. بچہ تھا. جب کافی یہ سلسلہ چلا تو میں نے اندر سے آواز دی, میں نے کہا بیٹا سیل میں داخل ہو جاؤ, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بھی یہاں ہیں. وہ فوراً سبلا, اس نے کہا یہ بتاؤ یہ آواز کس کی ہے؟ مجبوراً انہوں نے کہا یہ تمہارے جرنیل مولانا اعظم طارق کی آواز ہے. اس نے کہا وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے یہ سامنے والی کوٹھری میں. اس نے کہا مجھے نظر نہیں آتے, کیونکہ سلاخوں کے دروازے پر بھی باریک جالی چڑی ہوتی ہے, جوتیاں بھی باہر اتروا لیتے ہیں, اگر دوائی ملے وہ بھی باہر اتار لیتے ہیں, گلاس ہو وہ بھی باہر رکھوا لیتے ہیں, یا تن کے کپڑے ہوتے ہیں یا دو ٹاٹ ہوتے ہیں, یہی زندگی کا سماں ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹے گو میں تجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن میں ہی تجھے کہہ رہا ہوں. اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا قائد محترم اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر پرواہ نہیں ہے, میں داخل ہو رہا ہوں, اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے. وہ 20 روز تک بچہ حکومت خانے میں رہا ہے, صبح اور شام ہو, دوپہر اور رات ہو, جب بھی اسے موقع ملتا وہ وہی نعرہ لگاتا تھا جو نعرہ تو آزاد فضاؤں میں لگاتا ہے. تم ہم سے فکر چھنگری چھیننا چاہتے ہو, تم ہم سے نعرے حق چھیننا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو ہماری زبانوں پہ تالے لگا دو, اور یہ تالے تو ہماری زبانوں پہ تم عقوبت خانوں میں نہ لگا سکے, یہاں کیا لگاؤ گے؟ کیسے لگا سکتے ہو ہماری زبانوں پہ تالے؟ لوگ کہتے ہیں سپاہ صحابہ والے سودے بازی کر کے آئے, تھی دلال بنے سی نا, تمہیں پتا ہے کہ سودے بازی کرائیے ہیں. لاؤ وہ دستاویز جو تمہاری درمیان میں دلالی کی وجہ سے مرتب ہوئی تھی, سودے بازی. جب تک جیل سے باہر تھے موقف یہ تھا, صدیق اکبر کا دشمن کافر ہے, باہر آئے ہیں, اعلان کرتا ہوں صدیق کی جوتی کا دشمن بھی کافر ہے. یہ بات ہے, یہ کوئی لفاظی نہیں ہے, لب و لہجہ نہیں ہے، یہ کوئی مقرر کے محض 16 نوائی نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، دلیل سے بات کہتا ہوں، دلیل بھی وہی دیتا ہوں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے دی تھی، جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کا درجہ بڑا ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، کیا تم نے سوال کر دیا چہ نسبت خاک را بال میں پاک، ایک ذرے کو آفتاب سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ فرمایا تم مقابلہ کرتے ہو ایک تابعی خلیفہ راشد کا ایک صحابی خلیفہ راشد سے، فرمایا وہ سفر جو حضرت معاویہ نے رسول اللہ کی معیت میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سفر کے دوران جو گرد و غبار اڑ کر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں گیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک کی میل ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر و برتر ہے، دلیل بھی اس بات پر، کیا دلیل ارشاد فرمائی، سن لو یار بات، دلیل یہ دی، فرمایا جس سفر میں حضرت امیر معاویہ کو معیت رسول حاصل ہوئی صلی اللہ، فرمایا اس سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس مبارک لے رہے تھے، آپ کے سانس مبارک اس فضا میں مل رہے تھے، اس گرد و غبار میں آپ کے سانس مبارک کی آمیزش ہو رہی تھی، گرد و غبار کا کچھ حصہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں پہنچا تو محل بنا، اگرچہ محل ہے، اگرچہ ناک کی محل ہے، مگر اس محل کو مقام یہ حاصل ہے کہ اس محل میں پیغمبر کے سانس کا کروڑواں حصہ ہے، جس محل میں نبوت کے سانس کا حصہ ہو عمر ابن عبدالعزیز تو اس محل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے، بات کہتا ہوں شان صدیق اکبر تو بہت بلند ہے، میری سوچ سے بالا، میری سوچ سے بالا، عالم کے علم سے بالا، دانشور کے دانش سے بالا، سوچنے والے کی سوچ کی بلندیوں سے بھی بالا، صدیق اکبر کی جوتی کو یہ شرافت حاصل ہے کہ اس جوتی نے ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر اس وقت بوسے دیے جب ایڑی صدیق پر رسول اللہ نے لعاب دہن لگایا تھا، جس ایڑی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، اس ایڑی کے بوسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتی نے لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں؟ نبوت کے لعاب کے بوسے لینے والی جوتی یہ مقام حاصل کر چکی ہے، آج اگر کوئی ابوبکر صدیق کی جوتی کی عظمت کا منکر بھی ہے، لا شک کائنات کا بڑا کافر ہے، کائنات کا بڑا مقتد ہے، کائنات کا بڑا دجال ہے، اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے، میرا ایمان بھی یہی ہے، میرا اعلان بھی یہی ہے، ویک گئے جی جو پہلے کہتے تھے دب گئے جی دب گئے، ہوں کہتے جی ویک گئے جی ویک گئے، تقریر سنو گے تو پھر تسی کچھ اور ہی کہو گے، کبھی ایمان بھی بکا ہے، ضمیر بھی بیچا ہے کبھی کسی نے؟ صاحب ضمیر نے ضمیر بیچنا ہوتا، ایمان بیچنا ہوتا تو اس وقت بیچتے، جب بے نظیر کے دور میں کروڑوں روپے صرف اس بات پر دیے جا رہے تھے، صرف اس بات پر کہ یہ کہہ دو کہ نواز شریف کی حمایت نہیں کریں گے، میں نے کہا اس دور میں یہ بھی نہیں کہتے، اگرچہ نواز شریف سے اتار نہیں، یہ بھی نہیں کہتے، کیوں؟ ایک نسوانی حکومت غیر اسلامی حکومت کو تقویت پہنچ رہی ہے، جب بڑے بڑے لوگ منقار زیر پر تھے، مصلحت خاموشی کی چادر اوڑھ کر گوشہ عافیت میں آرام فرمانے چلے گئے تھے. کون تھا جس نے قومی اسمبلی میں کہا تھا بے نظیر کی نسبانی حکومت غیر شرعی غیر اسلامی حکومت ہے, بے نظیر آدم تارک تجھے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں مانتا ہے. بحمد اللہ تعالی بفضل اللہ تعالی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم ذرہ ناچیز ہیں, خطاؤں کے پتلے, لغزش و معصیت شاید ہمارا شعار ہو, لیکن جب کبھی باطل کے ساتھ رنگ پڑا ہے پھر ہم نے وہی کہا ہے جو آپ کے ضمیر کہتا ہے, جو آپ کا دین کہتا ہے. بک گئے جب 50 مقدمے تھے, جب بیڑیاں لگی ہوئی تھیں, مجھے تو اس وقت گرفتار کیا ہمارے مہربانوں نے جب میں چل بھی نہیں سکتا تھا, میرے تو زخم بھی کھلے ہوئے تھے, 114 زخم تھے میرے وجود پر. جب وہ مرچیں ڈال رہے تھے, کیا کیا کر رہے تھے, میں نے تو کبھی بیان بھی نہیں کیا اور قسم کھائی ہے کہ کبھی حقیقت بیان بھی نہیں کروں گا. اور میں نے بکنا ہوتا اس وقت بکتا. امی عائشہ کی عزت کے عنوان پر اگر سودے بازی کرنا ہوتی تو اس وقت کرتا. اب جب کہ آزاد فضاؤں میں مجھے لانے کا سبب اللہ کی رحمت اور پاکستان کی عدالت بنی ہے, آدم تارک کسی فرعون سے ڈر جائے, کسی جاہل اور کسی حاکم اور کسی چنگیز ہلاکو سے ڈر جائے, اس کی زندگی پہ لعنت ہے. کیوں ڈرے کسی سے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا ہے شرک, اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا ہے شرک. اس کا مطلب یہ ڈرے اس لیے نا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے, شاید یہ میری موت و حیات کا مالک ہے, شاید یہ میری عزت و ذلت کا مالک ہے, تب ڈرے ہیں نا. جبکہ سوائے اللہ کی ذات کے نہ کوئی نفع نقصان پہ قدرت رکھتا ہے, نہ کوئی موت و حیات کا مالک ہے, نہ کوئی عزت و ذلت دینے والا ہے. جب سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے, تو اسی سے ڈر, کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کسی اور سے ڈرنے کی؟ کہتے جی پھر شیعہ نو تے کافر نہیں کہندے, ہور سنیاں نو کافر کہندے ہیں, انہاں نو کہندے ہور کینو کہندے ہیں, ہن تے کینو کہندے رہے ہور جی کافر کینو کہندے ہیں؟ کہتے ہیں جناب یہاں کہتے ہو, وہاں تو اس وقت تو نہیں. سنو بات, نوٹ کرے حکومت, حکومت کو تو نوٹ ہے ہی ہے, آپ کر لیں وہ دے دو یار, ٹوپی بھی دے دو.
للکار ہے, للکار ہے, جے کی للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, جے کی للکار.
چوں کا ٹارچر سیل ہے, ٹارچر سیل ہے, آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, بڑے بڑے سوال ہو جواب, اصلہ کتوں آؤں؟ میں کیا جناب تھی آپ دے ہو آگے کیویں؟ میں نے کہا تم نے لائسنس نہیں بنا کر دیے, پیسہ کتوں آتا ہے؟ میں کیا قوم دن دیے آپ کو باہر ملک سے اصلہ اور پیسہ آتا ہے؟ میں نے کہا جو ملک پیسہ اور اصلہ ہمیں دیتا ہے, تم نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے, وہ تم سے ہماری رہائی کی مطالبہ نہیں کر سکتا؟ کیا کسی ملک نے ہماری رہائی کا مطالبہ کیا تم نے؟ کسی نے نہیں کیتا. میں نے کہا اسلحہ اور پیسہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں, تم بھی ہماری طرح مار کر دکھاؤ. اسلحہ اور پیسہ لینے والے لوگ جانے نہیں دیا کرتے, وہ ایسے عزت کی زندگی تو گزارا کرتے ہیں, ملک چھوڑ جایا کرتے ہیں, وہ اپنی زندگی داؤ پہ نہیں لگایا کرتے. پیسہ کس نے دیا؟ میں کہا ہے ہی کہڑا جڑا تسی پوچھ دیو, وہ تمہوں کوئی پیسہ نظر بھی آؤں؟ کہتے جی آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں, لینڈ کروزر. میں نے کہا دونوں کھڑی ہیں, 5 لاکھ مینو دیو, دونوں جا کے خرید لے لو, 5 لاکھ مینو دیو. ہوں تو دو 5 لاکھ دیا بھی نہیں رہ گئی ہیں, جب کسی نے خریدیا ہوں تو میں 4 لاکھ دیے کہ دونوں ہی دے دینا. چلو ویسے پہ کھلیاں ورکشاپ چ, ابھی اج بھی کرایہ دیا گڈیاں لے کے آئے ہیں, اج تو خیر انہوں نے بھیجی ہیں مسلسل 2-3 دنوں سے, کبھی 1.5 ہزار, کبھی 2 ہزار, ایک 3 ہزار روپئے کی کرایہ دیتے ہیں, فلائنگ کوچ پر آتے ہیں, فلائنگ کوچ پہ جاتے ہیں. پیسہ کتھوں آندا ہے؟ میں نے کہا نظر تمہیں کہاں آتا ہے؟ خیر بات ہو رہی پٹی بندی ہے. جب سارے سوالوں کے جواب آ گئے تو ایک نے اٹھ کر کہا پھر شیعہ نو کافر کیوں کہنے ہو؟ میں نے کہا یار اس سوال کا یہاں کوئی تک بنتا ہے؟ یہ سوال پوچھو ہم سے باہر پھر ہم تمہیں بتلائیں کہ کافر کیوں کہتے. سوال پوچھا وہاں جہاں ہتکڑی لگی بیڑی لگی آنکھوں پہ پٹی بندی کئی روز سے جگایا جا رہا ہے ہن پوچھ دیو چوٹاں کتھے کتھے لگی ہیں؟ شیعہ نو کافر کیوں کہندے ہو؟ میں نے کہا کیا جواب دیں؟ میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں جناب کہ یہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا قرآن بدل گیا ہے. اب جب میں نے یہ بات کہی تو فوراً ایک آدمی کی بڑی کڑکدار آواز آئی. اس نے کہا موری صاحب جھوٹ بولنے ہو الزام لاؤندے ہو تسی تانو شرم ہونی چاہیے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں خود شیعہ ہوں اس لیے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. ہمارے گھر میں یہی قرآن پڑا ہے. ہم صبح شام اس کی تلاوت کرتے ہیں. آپ باہر جھوٹ بولتے ہیں تمہیں کوئی روکتا نہیں ہے تسی ساڈے سامنے بھی جھوٹ بول دے. میں کہا ویسے ایک گل دس نہیں ہوں تھی میں کوئی جھوٹ بولے کہنا ہوں تو نہیں بولیا پر اے تے بہت بڑا بولیا. میں نے کہا اگر اب تک نہیں بولا تو یہ بھی سچ ہے جھوٹ نہیں ہے. دوسرے کہنے لگے مولوی صاحب ہم کیسے آپ کی بات کا یقین کریں جب ہمارے سامنے ہمارے افسر کہہ رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں اور ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. اب ہم آپ کی بات کو مانیں یا ان کی بات کو مانیں؟ میں کہا مننی تے تسی اپنے دی ہوندی ہے ساڈی کون مندا ہے؟ لکھ سمجھاؤ لکھ تقریرا کرو کہ جناب اسی امن پسند ہاں اسی تخریب کار نہیں اسی بالکل بے گناہ ہاں ساڈے نال عوام بھی ہے ساڈے نال قوم بھی ہے ساڈے نال دلائل بھی ہیں. کہتے ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں کہ آپ تخریب کار ہیں تو ہیں چونکہ ہماری رپورٹیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں ساری عوام آپ سے کہے آپ کو کہے آپ امن پسند ہیں آپ کو لاکھ لاکھ آدمی ووٹ دے کہ آپ امن پسند ہیں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں مگر ہماری رپورٹیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ تخریب کار ہیں. بھئی تمہاری رپورٹیں بھیجنے والوں کے پاس جبریل آتا ہے؟ تمہاری رپورٹیں کہاں سے تیار ہوتی ہیں؟ تمہاری رپورٹیں بتاتی ہیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ یہ آدم طارق ہی قتل و غارت گری کراتا ہے. یہ جتنے شیعہ قتل ہوئے ہیں نا ان کو تو آدم تارک نے قتل کرایا تو جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کو تم نے کرایا. اور میں کیا بولے ہو تھوڑے ورگا بھی بوڑا کوئی نہیں ہونا اسی کوئی ضرورت تو زیادہ ہی شریف ہو یار انہیں بھی شریف نہ بنو کہ بندے نو پتہ ہی نہ لگے ابھی ہو کی رہا ہے. جناب والا آزم تارک کو سپاہ صحابہ والے جرنیل کہتے ہیں. یہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جی میں اشارہ کراں کہ صبح نو صفائی کر دیو صبح نو تے کوئی رہ جانا سرمے چ پاؤن لئی وی ہیں. میں کہوں شیعوں کو قتل کر دو تو پھر گجرانوالا میں مہینے کے بعد ایک نہ ہو روزانہ سو سو دو دو سو چار چار سو پانچ پانچ سو ہزار ہزار ہی ہونے ہیں. بڑے تیار ہیں. جب ہم نے کہا پھر ہزاروں ہوں گے پھر اکا دکا اور پھر بڑے بڑے کھڑپینچ ہوں گے پھر عام لوگ. چونکہ ایسا اب تک نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے نہیں. ساجد نقوی تو کہتا ہے آسمان کا رنگ سرخ ہو جائے گا تو نے کتابوں میں پڑھا ہے ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن واللہ العظیم خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور میرے ملک پاکستان میں قتل و غارت گری میرے ملک کی بنیادوں کو تو کمزور کر سکتی ہے میرے دین میری قوم اور ملک کو فائدہ نہیں دے سکتی. لہذا میں پہلے بھی کہتا رہا میری جماعت بھی کہتی میں اب بھی کہتا ہوں قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے. اور ہم گالی اور گولی پر یقین نہیں رکھتے. انہوں نے کہا نہیں جی تسی رکھ دے چلو بھی ٹھیک ہے منا لو. اب ڈھائی سال کے بعد خود مان گئے جی واقعی آپ قتل و غارت گردی پر یقین نہیں رکھتے. بھئی کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے جی ہماری رپورٹیں کہتی ہیں. یہ عجیب رپورٹیں ہیں. ڈھائی سال پہلے کہتی تھی سب سے بڑا دہشت گردی یہی ہے. اس شہر میں ایس ایس پی اشرف مار قتل ہوئے لوگ مجھے خام کا ملوث کر دیا. کہنے لگے جی یہ چار دن تو میری اسی پر تفتیش ہوتی رہی. اشرف مارت نے کیوں مرایا؟ میں نے کہا بھی میں نے تو زندگی میں اشرف مارت سے ملاقات ہی نہیں کی. میری کبھی ان سے فون پر بات چیت نہیں ہوئی, نہ کوئی مجھے ان سے شکایت نہ شکوا. کسی گجرا والے نہیں گئے؟ میں نے کہا خدا کے بندو کچھ تو عقل کے ناپن لو. اگر میں نے اس کو خدا نہ خواستہ مروانا ہوتا تو مجھے گجرا والے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو لاہور سے کراچی چلے جاتا, ملک سے باہر چلے جاتا, پیچھے کام ہو جاتا. کوئی لیڈر خود اس شہر میں بھی جا کر کسی کو مرواتا ہے؟ کہنے لگے گل تو تاری ٹھیک ہے پر یہ دسو مروایا کیویں؟ کمال کی بات ہے. ہماری رپورٹیں کہتی ہیں. اب ڈھائی سال کے بعد کہنے لگے ہماری رپورٹیں کہتی ہیں کہ آپ بالکل بے گناہ ہیں. چلو دیر آئے درست آیا. اور ایسی بڑے 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 دل رکھنے ہیں تاریاں چھوٹیاں چھوٹیاں دلیاں ہیں. میاں صاحبان بڑے ظلم کیتے پر جناب صحابہ کی عزت کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ, معاف بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی دیں گے. کوئی قانون بناؤ مگر یاد رکھو 14 سال نال گل نہیں بننی. اس لیے کہ علماء بورڈ یہ دیکھ چکا ہے, کم از کم اس نے یہ تو لکھ دیا ہے کہ اہل بیت کا دشمن دائرہ اسلام سے, دائرہ اسلام سے. اور قرآن سے پوچھو اہل بیت کون ہے. قرآن بتلاتا ہے کہ اہل بیت پیغمبر کی ازواج ہیں, رسول اللہ کی ازواج کا دشمن. جب دائرہ اسلام سے خارج مانگتے ہو تو جو آدمی کفر کا ارتکاب کر کے اسلام سے خارج ہو وہ دی سزا موت ہوئی ہے, وہ دی سزا 14 سال ہوئی ہے. وہ تو مرتد ہے. وہ کون ہے مرتد؟ تو تم نے مان لیا ہے. وہ ابھی مجھے کسی نے دیا تھا وہ اخبار کا ٹکڑا تراشا جس میں یہ چھپتے رہے ہیں یہ علماء بورڈ کے فیصلے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کا استاد دائرہ اسلام سے خارج کا معنی مرتد. اور من ارتدہ فقتلوہ. میرے پیغمبر کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جو مرتد ہو اسے قتل کر دو, اور تم فتویٰ دو جو مرتد ہو 14 سال کے لیے سزا دے دو. فتویٰ تھوڑا کوئی نہیں چلنا, فتویٰ میرے رسول اللہ چلنا ہے, فتویٰ میرے پیغمبر کا چلے گا. یہ ملک ہم نے حکمرانوں کا کلمہ پڑھ کے نہیں لیا, محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے لیا ہے. یہاں شریعت قانون اللہ کا چلے گا, قانون اللہ کا ہوگا, شریعت محمد الرسول اللہ کی ہوگی. اس لیے جو شخص بھی صحابہ کرام کی توہین کرے دائرہ اسلام سے, میں نے کہتا کہتے جی ایک نواں قانون بھی اسی نال ہی بنا چھڑنا ہے تاکہ تہاڈیاں زبانیں بھی بند ہون. کی جناب جیڑا کسی مسلمان نو کافر کہے اونوں بھی 14 سال ہو. اچھا اسی مسلمان نو کافر کہہ لئی نہیں؟ جیڑا سب تو بڑے مسلمان, سب سے اعلی مسلمان, سب سے بالا مسلم, وہ مسلمان جنہیں قرآن نے کہا اولئکہم المؤمنون حقا, جو لوگ قرآن کے مصداق مومنوں کو کافر کہیں, ہم اسے صرف کافر نہیں بدترین کافر کہتے ہیں. ہم اسے صرف کافر نہیں بدترین کافر کہتے ہیں. اور یہ فتویٰ میرا نہیں, سنیے یہ بات. 1984 میں امام اہل سنت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کہہ دو رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے استفتاء مرتب کیا صحابہ کے استاد کے بارے میں علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں. دار العلوم دیوبند سے فتویٰ شائع ہوا کہ صحابہ کرام کا استاد دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ایک واقعہ نقل کیا, دل کے کان کھول کر واقعہ سنیے. فرمایا 1300 سال قبل مسجد نبوی میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی درس حدیث دے رہے تھے. فداخل ہارون الرشید, اسی عالم میں ہارون الرشید مسجد میں داخل ہوا. کون داخل ہوا؟ اتنی بڑی حکومت کا حکمران, اگر آپ 20 پاکستان جمع کر لے تو اس سے بھی بڑی حکومت تھی ہارون رشید کی. بادشاہ مسجد میں آیا ہے, امام مالک اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں ہیں. ایسے جناب پتا چل رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی سواری لاہوروں نکلیے تے گجراں والوں گزرنا ہے تے سارے لوگ لائن چلا کے ست بسم اللہ, ست بسم اللہ جی آیا نو. ڈی سی کے آنے کی اطلاع سن کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم علماء آئے آ کے سرکاری مولویوں مفاد لینا آسان ہے, حق کہنا بڑا مشکل ہے. امام مالک اٹھے بھی نہیں. فصلی رکعتین, ہارون رشید نے دو رکعت نماز نفل ادا کیے, پھر حضور کے روضے پر آیا, سلام پڑھا, واپس بچا, امام مالک کی مجلس میں بیٹھ گیا. مجلس ختم ہوئی, اٹھ کر کھڑا ہوا, کہنے لگا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بادشاہ وقت سوالی ہے, بادشاہ وقت سوالی ہے. علماء کرام, آپ کی شان یہ تھی, آپ مسند پہ بیٹھتے تھے, وقت کے بادشاہ سوالی بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اور جب سے تم نے چوریاں اٹھا لی ہیں, مدرسے لے چندا, مسجد لے چندا, کوئی بچیاں لے چندا, جب سے مولوی سوالی بنا ہے حکمران ہلاکو بن گیا ہے, وہ فرور بن گئے ہیں, ان کو ہم نے بگاڑا ہے. ورنہ ان کی ناک ٹھکانے تو ایک منٹ میں آ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اکابر کے وارث تو بنے. سوال ہے میرا, امام مالک نے فرمایا کیا سوال ہے, بولو کیا سوال ہے؟ اس نے کہا ایک سوال ہے, شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. ہر لمن سبا صحابہ رسول اللہ خلف حق, جو شخص نبی مسجد نبی میں داخل ہوا, ریاض الجنہ میں نفل ادا کیے, روزہ رسول پہ جا پہنچا ہے, دیکھو رسول اللہ کے روزے پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کے بعد اگر یہ ابو بکر عمر کے دروازے پر آ جائے تو مومن مان, واپس چلا جائے تو کافر سمجھ, واپس چلا جائے تو. انہوں نے کہا جناب آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں, ایک دن میں ہم نے ہزاروں کو دیکھا جو دور دور سے سفر کر کے آئے, نبی کے روزے پر آئے تو الٹے پاؤں واپس چلے گئے. سنیا مسلمانوں, گجراںوالہ کے لوگوں, علماء کرام, حکمرانوں, جو قوم 1400 سال کے بعد بھی اتنا طاقتور رکھتی ہے ہزاروں میلوں کا سفر کر کے سمندروں کو پار کر کے بھی میرے صدیق کو سلام نہیں کرتی, میرے فاروق کو سلام نہیں کرتی, مجھے بتلاؤ کہ ہم بے غیرت کیوں بن گئے ہیں کہ اسے سلام کرتے پھرتے ہیں؟ وہ اتنا بڑا بے غیرت, وہ اتنا بڑا متعصبار کمینہ ہے, ہزاروں میل کا سفر کر کے بھی صدیق و فاروق کے بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا, تو صبح اٹھ کر اس کو سلام کرنے پہنچ جاتا ہے. تجھے رات کو نیند نہیں آتی جب تک اسے سلام نہیں کر لیتا. کیا بات کہی تھی مولانا حق نواز شہید کو رحمہ اللہ تعالی. الیکشن کا دور تھا, بہاولپور میں تقریر کی, مولانا نے فرمایا سنیو ایک امن کا فارمولہ دیتا ہوں, صلح کی بات کرتا ہوں, کسی شیعہ سے کہو 1400 سال گزر گئے ہیں, اور بڑا عرصہ گزر گیا ہے 1400 سال کے بعد, آ امن کے لیے, اخوت بھائی چارے کے لیے خلافت کا بوجھ ابو بکر صدیق کو دے دو. 1400 سال کے بعد کوئی شیعہ خلافت کا بوجھ صدیق اکبر کو دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ 1400 صدیوں بعد بھی صدیق اکبر کو خلافت کا ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آج بھی اپنے مذہب پر اتنا پختہ ہے, اپنی ضد کا حصہ کٹا ہوا ہے, وہ صدیق فاروق عثمان کو خلافت کا ووٹ نہیں دیتا. سنیا بے زمین سے تم ہو گئے ہو, سنیا غیرت کا جنازہ تو تمہارا نکل گئے. میں کسی کے پہ اوپر کیا رہا ہوں, میں تاش کرتا ہوں تمہاری بس تیری بےغیرتی پر کہ تم اسے ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. جنہوں نے رات کے رکھ کر لیے نبی کے صحابہ سے چہرے پھیر لیے ہیں ان لوگوں سے جو آج بھی رسول کے پہلو میں سوئے ہوئے. بات آئی حضرت ابو بکر حضرت عمر سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تو عرض کرتا چلوں یہ کون لوگ,
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے اور آپ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے یہ جگہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ جنت کا علماء کا اتفاق ہے کہ پہلے تو جنت تھی میرے مصطفیٰ کے وہاں آرام کرنے کی وجہ سے، اب تو عرش مولا سے بھی اعلیٰ ہو گئی، اب تو عرش مولا سے بھی جنت سے بھی اعلیٰ. صرف جنت نہیں، نبی کا روضہ جنت سے بھی، ابو بکر و عمر کہاں آرام کر رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. جو آدمی پیدا ہوتے وقت جس کا خمیر جہاں سے لیا جاتا ہے وہ مرنے کے بعد وہیں دفن ہوتا ہے، پیدا پاکستان میں ہوا، مرا امریکہ میں، دفن امریکہ کا ہوا، تو لوگ کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاص جہاں کا. ابو بکر و عمر کا خمیر کہاں سے آیا؟ بولو کہاں سے آیا؟ ابو بکر و عمر کا خمیر کہاں سے آیا؟ دوسرے لفظوں میں بولیے، ابو بکر و عمر تو وہ ہے جو آئے جنت سے، رہے سردار جنت کے پاس، گئے جنت میں، اٹھے جنت سے، جائیں جنت میں، اور جن کا ایک قدم بھی جنت سے پار نہ پڑا ہو، اگر آج کوئی کہے کہ یہ لوگ جہنمی تھے، اگر آج کوئی کہے یہ لوگ مومن نہیں تھے، تو مان اتنا بڑا ہوتا پر جنا کوئی نہیں ہے. دوستو میرا خیال ہے آپ بھی تھکے ہیں، میں بھی کئی راتوں سے نہیں سویا ہوں صبح کو. بات کہاں سے کھائی؟ یہ بات تو چل رہی تھی چونکہ سینٹر کی، وہیں جا رہی تھی نا، انہیں کیا سی تھی آپ ہی قرآن پڑھنے. میں نے کہا آپ کیا کریں، اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں میں بھی بند ہوں تو دوسرے سیل میں کل 16 سیل ہیں، دوسرے تیسرے سیل میں مجھ پر راکٹ لانچروں سے حملہ کرنے والا غلام رضا نقوی ملعون بھی بند ہے، اور بم دھماکہ کر کے پولیس کے 2 درجن سے زائد نوجوانوں کو شہید کرنے والا، حضرت فاروق کی شہید کے خون کے بہانے والا قاتل محرم علی وہی تھا. میں نے کہا چونکہ یہ لوگ یہاں ہیں، ان کے پاس کوئی تو ان کی مذہبی کتاب ہوگی، کوئی مناجات وغیرہ دعا وغیرہ کی ہوگی، اگر یہ وہاں سے کوئی کتاب آ جائے. میں نے کہا ایسے کرو بھائی، اس پہ تو میری بات آپ نہیں مانیں گے، آپ جائیں غلام رضا نقوی کے پاس، اسے کہیں آپ کے پاس اگر کوئی آپ کی مذہبی کتاب ہے تو وہ دے دیں، آپ لائیں میں آپ کو ثابت کر دوں گا. ایسے بات کریں، نیت نیک ہو تو اللہ پھل بھی دے دیتا ہے. وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس ایک کتاب تھی، میری جو نظر پڑی اس کتاب پر تو ایسے جانے جیسے چہرہ میرا پھول کی طرح کھل اٹھا، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، جگایا ہوا ہے، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر اس وقت بھی مسکراہٹ ہے. میں نے کہا بات اللہ کی مدد آ گئی، کیوں کہ ان کے ہاتھ میں کتاب کوئی عام سی نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاتھ میں قرآن کی تفسیر تھی جو پاکستان میں اردو زبان میں شائع ہوئی، جو کراچی سے چاند کمپنی نے، لاہور سے شیخ غلام حسین اینڈ سنز والوں نے شائع کی. سنیو سنیو گجراوالا کے لوگوں، تم نہ معلوم ہمارے بارے میں کیا کیا کہتے ہو، پیار کی باتیں بھی کہو، آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پہ مت جاؤ، پاکستان میں دیکھو کہ اسلام کتنا مظلوم ہے، قرآن کتنا مظلوم ہے. قرآن کی تفسیر اردو زبان میں پاکستان میں شائع ہو چکی ہے، اس قرآن کی تفسیر پر، قرآن کے صفحوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ بدلا ہوا قرآن ہے. اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ قرآن کو قرآن کے صفحوں میں جھٹلایا جائے. یہ کتاب شیعہ مجتہد، بات سنو میری، فرمان علی کی تھی، اردو زبان میں لکھی ہوئی. میں سمجھ گیا، میں نے کہا اللہ کی مدد، لاؤ میں نے کہا تفسیر، میں نے کہا جناب بتلاؤ یہ آپ کی تفسیر ہے؟ کہنے لگا ہاں ہمارے علامہ صاحب نے جو دی ہے. میں نے کہا نہیں، جاؤ کہ دوبارہ پوچھ کر آؤ یہ کس کی تفسیر ہے، کتنی مستند ہے، قابل اعتماد ہے یا ناقابل اعتماد ہے. اس نے زمین و آسمان کے کتابیں ملا لیا کہ یہ تو بڑی ہماری اہم کتاب ہے، انہوں کی پتا سی کہ کیوں ہونے لگے. میں نے کہا جی لائیں کتاب مختصرا، میں نے کہا کھولو اس کا 12th پارا. 12th پارا کھولا, اس میں ذکر ہے ان فرشتوں کا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس, نہیں پہلے 14th پارا کھولا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس ملعون نے اس آیت کے تحت قرآن کے حاشیہ پر لکھا, کہنے لگا یہ بات تو واضح ہے اس وقت تک موجودہ قرآن میں کیا کیا تغیرات پیدا ہو چکے ہیں, کیا کیا تغیرات, یعنی قرآن بدل چکا ہے, اس میں تبدیلی آ چکی ہے. اور پھر کہتا ہے کم از کم یہ بات تو ثابت ہے قرآن کی ترتیب الٹ دی گئی ہے. میں نے کہا جناب چودھری صاحب اے پڑھ کے سناؤ ذرا, جو کہتا تھا اسی دے قرآن نو ماننے ہیں. میں نے کہا پڑھو ذرا. دیکھنے لگ گیا, اسے پڑھ تو لیا, میں نے کہا اونچی پڑھو, اب اس سے پڑھا نہیں جا رہا. نظریں لگی ہیں عبادت پر, پڑھ کر نہیں سناتا. میں نے کہا تم نے کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے اس سے کہا, میں نے کہا تم پڑھو. اس نے پڑھا بلند آواز سے تو کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگا. کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو وہی بات ہوئی جو آپ نے کہی تھی کہ اس نے تو واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ اس قرآن میں کیا کیا تغیرات ہو چکے ہیں, یہ تو بالکل وہی بات ہے. اب وہ نہیں بولا. میں نے کہا آگے نکالو 12th پارا. 12th پارے میں ذکر ہے ان فرشتوں کا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر آپ نے جب بچڑا تیار کر کے سامنے رکھا تو نہیں کھایا. آپ پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں, ہم نہیں کھاتے. آپ غم نہ کریں, اسی عالم میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اللہ آپ کو پیغمبر بیٹے سے نوازے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے حیرت سے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا آلد وانا عجوز وہاد آبادی شیخہ ان ہاد لشیء عجیب, اب بچہ جنوں گی جب 90 سال میری عمر ہو چکی ہے, بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے خامت 120 سال کے بوڑھے ہیں, اب بچہ کیسے ہوگا, یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے. فرشتوں نے کہا عطا جبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم و برکاتہ اہل البیت, اے نبی کے اہل بیت آپ تعجب کرتی ہیں کہ بچہ اس حالت میں کیسے ہوگا جبکہ آپ کا گھرانہ تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے کئی عرصہ سے فائدے اٹھا رہا ہے. آپ کا گھرانہ تو وہ ہے شوہر نامدار ہیں جنہیں اللہ نے آگ میں جا کر آپ کو جن کے لیے گلزار بنا دیا, جو بچے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو خدا نے چھری کو کند کر دیا, جس اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ گلزار کی وہ ابراہیم کے بڑھاپے کو بھی جوانی سے سرشار کر دے گا. اب یہاں ایک بات تھی کہ نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہا گیا تھا, نبی کی اہلیہ کو, اور ہمارے علماء کرام ہی جانتے ہیں, باقی لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہتے جی شیعہ اہل بیت نو مان دین, ہم کہتے ہیں جی ازواج مطہرات کو مانتے ہیں, کہتے جی ازواج مطہرات تو اہل بیت ہی نہیں ہے, قرآن کہتا ہے اہل بیت ہوتی ازواج مطہرات ہیں. فرشتوں نے نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا. اب یہ دلیل چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی فوراً اس خبیث نے حاشیے پر لکھا, کہنے لگا یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے, کسی خاص غرض کے لیے یہاں داخل کر دی گئی. میں نے کہا پڑھا, جب انہوں نے پڑھا کانوں کو ہاتھ لگانے لگے. یہی بات اس خبیث نے 22th پارے میں انما یرید اللہ لیذھبانکم السحر البیت کے ضمن میں لکھی. 3 حوالے پڑھ کے کہنے لگے مولانا ہم مان گئے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کو بدری ہوئی کتاب مانتے ہیں, قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے. میں ایک اور آیت, میں نے کہا 18th پارا پڑھو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان لگایا گیا قرآن نے صفائی دی اور پھر ایک اصول بیان کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. میرے رسول نہ پاک عورتیں نہ پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں, پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں ہوتی ہیں. جب آپ پاک ہیں تو عائشہ بھی پاک ہے, جب آپ پاک ہیں تو عائشہ بھی. اس خبیث نے اس آیت کے تحت لکھا, کہنے لگا ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کی ساری بیویاں پاک دامنہ نہیں تھیں. ہاں ہاں مجھے بتلاؤ حکمرانوں, گجراوالا کے مسلمانوں, پڑھے لکھے لوگوں, پہلی مرتبہ آئے ہو ہمارے بعد لوگ ہمارے پروگرام میں, ہم جا کر سنیں مولوی آدم تارک جیل سے آیا تو کیا کہتے, کس جرم میں جیل میں گیا تھا, اور جرم ہمارا یہ ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان کی زمین ہو اور قرآن تو قرآن کے سبوں میں جھٹلا جائے, پاکستان کی زمین ہو
پیغمبر کی ازواج کو گالیاں قرآن کے تمام پر دی جائیں، پھر کیا مرنا چاہیے؟ زندہ رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن کے تمام پر اور اس کے افسروں سپاہیوں انتظامیہ کے لوگوں حکمرانوں، تم نے بھی خدا کو جان دینی ہے، کچھ تو انصاف کرو۔ ایک طبقہ قرآن کے صفوں پر اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہا ہے، قرآن کے صفوں پر حضور کی بیویوں کو ناپاک نکلا ہے۔ ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، ہمیں ہتھکڑی بیڑی پہناتے ہو اور ان کے ناز و نخرے اٹھاتے ہو، کچھ تو انصاف کرو۔ ایک روز قیامت کبھی آنے والا ہے، کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ اگر تمہیں احساس ہے جواب آخرت نہیں ہے، تو کم از کم ہم تو مردہ دل نہیں ہیں۔ زندگی کا کیا پتا ہے کہ کب اس کی ڈور کس موقع پہ کٹ جائے؟ خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، رسول اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ اس بے غیرتی کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے جس زندگی میں ہم زندہ اور نبی کے صحابہ کو گالی دی جائے۔ مومنو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ قرآن نے حضور کی بیویوں کے بارے میں کیا کہا؟ النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجه وسبت اصحابی۔ جب بدتیں عام ہوں، فتنے پھیلنے لگیں، میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے، فلیظہر العالم علمہ، عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے۔ بولے ومن لم یفعل، جو عالم ڈر گیا، گھر میں داخل ہو گیا، زبان کو سی لیا، مسلط کی چادر اوڑھ لی، فعلیہ لعنت اللہ، پھر اس عالم پر خدا کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، بناس اجمعین، پھر ساری دنیا کی لعنت اس عالم پر ہے جس نے صحابہ کو گالی سنی مگر بولا نہیں۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ فرمایا الی رایتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالی دی جائے، فقولوا، بولو، فقولوا یہ نہیں کہا کہ چپ رہو، بولو بولو، کوئی ظلم کرتا ہے تب بھی بولو، قانون حرکت میں آتا ہے تب بھی بولو، ظلم کا کوڑا بھرتا ہے تب بھی بولو، کوئی تمہارے سامنے حکومت کھانے ہتکڑی بیڑی آتے پھر جاؤ پھر بھی بولو، کیا بولو؟ لعنت اللہ علی شرکم، صحابہ کے دشمنوں تم پہ لعنت بے شمار۔ مجھے بتلاؤ، بولیے بولیے، نبی کے صحابہ پر، نبی کے صحابہ کو جو گالی دے اس پر لعنت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ نے لعنت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ دیر نہیں ہو گئی، چلو واپس چلیں، کہاں؟ امام مالک کے پاس۔ کہاں چلنا ہے؟ پوچھو امام مالک سے، میں حیران رہ جاتا ہوں، کفر اتنا دندنا کر میدان میں آ چکا ہے، رب کے قرآن کے حاشیوں پر قرآن کو بدلا کہے، نبی کی بیویوں کو گالیاں دیں، مولوی شاستان تو مجھے چپ کراتا ہے، مجھے کہتے ہوش کے ناپن لے، میں نہیں بھاگتا میری نہ مان۔ او امام مالک کی مال فہ میں کوئی حق نہیں۔ امام مالک نے کہا خلیفہ صاحب کان کھول کے سنو، فتویٰ سنو، اپنی رائے نہیں دیتا، حدیث اس لیے پیش نہیں کرتا، ضعیف کہہ کر کہیں مسترد نہ کر دو، فتویٰ وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے مسترد کوئی کر ہی نہ سکے۔ فرمایا فتویٰ دیتا ہوں اللہ کے قرآن سے۔ امام مالک نے فتویٰ دیا لیغیظ بہم الکفار، فتویٰ دیا، فرمایا قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے جو لوگ اور طبقہ نبی کے صحابہ کا بغض سینے میں رکھتا ہے وہ سینہ کافر کا سینہ ہے، مومن کا سینہ نہیں۔ صحابہ کا بغض رکھنے والی قوم کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ کافر ہے۔ اور کافر کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اب قرآن کی بات جھٹلا دیں، ڈر کر قرآن کی بات جھٹلا دیں، جیلوں سے ڈر کر ہتکڑی بیڑی پہن کر قرآن کی بات جھٹلا دیں، جھٹلاؤ قرآن کی بات، کافر ہو کر مرو گے، پھر قرآن سے انکار کرنے کی شکل میں مرو گے۔ اگر قرآن کی حرمت کے لیے امام احمد ابن حنبل نے قربانی دی ہے تو مولویوں ان کا نام لینے والے ہو تو میدان میں کیوں نہیں آ جاتے؟ چلے آ میدان میں قرآن کی عزت کے لیے، ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے،
دور صاحب یہ دور آپ کو طلب کر رہا ہے, وقت آپ کو آوازیں دیتا ہے, قرآن کی اسلام کی تعلیمات کو مسترد کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. کیا بتلائیں آپ کو, خمینی کا لٹریچر دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمہ ہو کر اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے. میں ابھی مدینہ مکہ میں گیا, ہانگ کانگ کے ہمارے ایک دوست وہاں کی مرکزی مسجد کے خطیب قاری محمد طیب قاسمی جنوبی افریقہ سے ہو کر آئے. انہوں نے کہا جنوبی افریقہ میں حالت یہ ہے, وہاں کے کالے نوجوانوں کو مسلمانوں کو وہاں سے لے جایا جا رہا ہے ایران پڑھا کر, وہاں ان کی تربیت کر کے واپس لایا جا رہا ہے. وہ واپس آ کر کہتے ہیں سنیو تمہارا اسلام ناقابل اعتماد ہے, ہماری مسجدیں چھین کر وہ امام باڑے بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اصل اسلام ہم لائے ہیں. وہاں مولانا ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہم تشریف لے گئے گزشتہ مہینے, انہوں نے کہا جنوبی افریقہ والوں اس فتنے سے اگر نمٹنا ہے تو سپاہی صحابہ والوں کو بلاؤ, سپاہی صحابہ کو بلاؤ, انہاں دا دارو ہے. ہر مرض کا علاج کسی نہ کسی کے پاس خاص طور پر ہوتا ہے. یہ صحابہ کے جو دشمن ہیں انہاں دی جیڑی سرجری اسی کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا انہاں دی سرجری. اے او جی سرجری کرنے ہیں بیماری دا نام و نشان ہی ختم, اے کالیاں شالیاں بیماریاں ویسے ہی ختم. دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک اسلام آج کس قدر خطرے میں ہے کہ خمینی کی کتابیں دنیا بھر کی زبانوں میں جا رہی ہیں, لوگ اسے اسلام سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اور جانتے اس میں کیا لکھا ہے؟ خمینی نے کشف اسرار کے صفحہ 119 پر لکھا, کہنے لگا عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. ہاں دوستے مجھے بتلاؤ یہ وہ کتاب ہے مسلمانوں گجرانوالہ کے لوگوں, یہ کتاب میں نے صدر اشحاق فاروق لغاری دیر عزیز میاں نواز شریف کو دکھائی. میں نے کہا یہ کتاب خمینی کی نہ ہو, پاکستان سے خمینی کی کتابوں کا ترجمہ تحریک جعفریہ نے شائع نہ کیا ہو ہماری سزا موت ہے, مگر یہ کتابیں شائع ہو پیغمبر کے خلیفہ کو رسول اللہ کی مراد کو. آئے 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 کیا نظم پڑھ رہے تھے آپ؟ حضرت بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا عام صحابہ عمر فاروق میں کیا فرق ہے, تو رات کے آخری لمحوں میں زلفوں کو لہراتے ہوئے حضرت بخاری نے کہا تھا اور صحابہ فاروق اعظم میں فرق یہ ہے سب صحابہ نبی کے مرید ہیں, عمر پیغمبر کی مراد ہے. عمر پیغمبر کی مراد ہے, حضور کی طلب ہے, خدا کا انتخاب ہے, خدا کا انتخاب ہے. صحابہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ قرآن کو پڑھیے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, یہ وہ لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, چنے ہوئے. یہ لوگ کون ہیں؟ خدا کا انتخاب ہے. تیرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے. مسلمانوں پی پی مسلم لیگ والوں تسی جنو بورڈ نے اوئی اوئی جتیاں مار دا, تہاڈا انتخاب غلط ہو سکتا ہے, خدا دا انتخاب غلط اللہ فرماتے ہیں غلط کیسے ہو سکتا ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, صحابہ تو سب سے زیادہ اس بات کے حقدار تھے, سب سے زیادہ اس بات کے اہل تھے کہ انہیں تقویٰ اور طہارت عطا کی جائے, نبوت کی صحبت اور صحابیت نصیب کی جائے. سب سے زیادہ حقدار, سب سے زیادہ اہل. حضور فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, جس رب نے مجھے چنا ہے اس رب نے ساری کائنات سے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ زور سے بولو, تھک گئے, زور سے بولو, زور سے بولو, صحابہ کس کا انتخاب؟ اللہ نو غلطی لگ سکتی ہے؟ اللہ ایسے لوگ بھی منتخب کر سکتا ہے جن کا مقصد تھا اسلام کو غلبہ دینا, مگر جیسے ہی رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے اسلام کی شکل بدل دی, ایسا ہو سکتا ہے؟ صحابہ پر اعتراض, خدا کے انتخاب پر اعتراض ہے, اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنے والا لا شک لا ریب بے ایمان مرتد زندیق کائنات کا بدترین کافر ہے. لاؤ جو قانون لاتے ہو
میں تمہارے اس قانون کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوں، میں صحافہ کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا۔
حضرت دعا فرمائیں گے،
اس سے میں اسٹیج سے لے کر جائیں۔
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو شکوا کیا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ قابل فخر جنگ سٹی کے غیور مسلمانوں، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، ایک طویل عرصہ کے بعد، غالباً 4.5 سال یا 5 سال کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ 2.25 سال قبل جب میں زخمی ہو کر 2.5 سال قبل جنگ میں آیا تھا، اس وقت بھی زخمی ہونے کی وجہ سے جنگ میں آ کر کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکا تھا۔ آپ حضرات سے ملاقات 4.5 سال 5 سال کے طویل عرصہ کے بعد ہوئی ہے۔ میرا یہ طویل عرصہ کس سیر و تفریح میں گزرا، میرا یہ طویل عرصہ کس ملک کے دورے پہ گزرا، عیاشیوں کے کن محلات میں گزرا، آپ اسے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ طویل عرصہ نہ عیش و عشرت میں گزرا ہے، نہ اقتدار کے محلوں اور راج محلوں میں گزرا ہے، نہ میں نے غیر ملکی دوروں میں اپنے آپ کو اس وقت کا مصرف بنایا ہے، بلکہ میرا یہ طویل دور کہاں گزرا ہے، جیل میں گزرا ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ کے عالم ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں سے مل جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں سے مل جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ سچا کون ہے؟ وہ شخص سچا نہیں ہے جو سچ بولتا ہے مگر جب مصیبت آتی ہے تو سچ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ شخص سچا نہیں ہے جو سچی بات کہتا ہے مگر عمل سے اس کا انکار کرتا ہے، وہ شخص سچا نہیں ہے جو سچائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے لیکن خود اس دعوت کا انکاری ہے، وہ شخص سچا نہیں ہے جو آسانیوں میں تو حق کہے مصیبت آئے تو زبان بند کر لے، وہ سچا نہیں ہے جو آزادی میں حق کہے اور جب جیل آئے تو اس کی زبان پر مہر لگ جائے، سچا وہ ہے جو آسانی میں بھی سچ کہے، مصیبت میں بھی سچ کہے، آزادی میں بھی سچ کہے، قید میں بھی سچ کہے، ممبر پہ بھی سچ کہے، تخت عدالت میں بھی سچ کہے۔ الحمدللہ سپاہ صحابہ کی قیادت کو اول روز سے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ جو کہتی ہے کر دکھاتی ہے، جو کہتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے، یہ مفاد پرست ٹولہ نہیں ہے، یہ منافقوں کی جماعت نہیں ہے، یہ برساتی مینک نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ، یہ موقع سے فائدہ اٹھانے والا گروہ نہیں ہے۔ اب دیکھا کہ آزم طارق جیل میں چلا گیا ہے تو لہذا اب نبی کے عشق کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے لیں، جب یہاں آگ جل رہی ہے تو یہاں کوئی نہیں آتا، جب یہاں قوموں کے گھر لٹتے ہیں کوئی نہیں آتا، جب یہاں لوگ قتل ہوتے ہیں کوئی نہیں آتا، جب یہاں حق و صداقت کے پروانے گلیوں میں ذبح ہوتے ہیں کوئی نہیں آتا، جب دیکھا آدم طارق جیل میں چلا گیا ہے تو جنگ کو لوٹنے کے لیے آ گئے، تم لوگ اپنے کردار میں اتنا بھیانک انداز رکھتے ہو، قوم تمہارے چہرے پہچانتی ہے، مصیبت کے وقت جو حق کہتا ہے، مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی جو اپنا مشن نہیں چھوڑتا، قوم نہیں چھوڑتا، اپنی ملت کی پاسداری کا فریضہ سر انجام دینے سے باز نہیں آتا، نہ قوم اسے چھوڑتی ہے نہ وہ قوم کو چھوڑتا ہے، منافق طبقہ مفاد پرست طبقہ جہاں بھی آئے قوم اس کا روپ بھی پہچانتی ہے، اس کا انداز بھی پہچانتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے میدان میں آنا ہے تو میدان کھلا ہے، ہمارے سامنے وہ آئے جو سر اٹھا کے چلنا جانتا ہو، ہم تو حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، پھر غلامی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم تو نبی کے غلاموں کی غلامی کرتے ہوئے سال ہا سال کال کوٹھیوں میں گزار دیتے ہیں، اور تم کہلاؤ اپنے آپ کو عاشق رسول، دعویٰ عشق رسول کا کرو، دعویٰ غلامی مصطفیٰ کا کرو اور تمہارے پاؤں میں خراش نہ آئے، دعویٰ غلامی رسول کا کرو تمہارے ماتھے پہ پسینہ نہ آئے، دعویٰ غلامی رسول کا کرو اور تم ایک دن کے لیے حوالات نہ جاؤ، دعویٰ غلامی رسول کا کرو ایک دن تمہیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جب تمہارے سامنے قید و بند آئے، حق و صداقت کی آواز بلند کرنے کا موقع آئے، تم ملک چھوڑ جاتے ہو، اور جب حالات سازگار سمجھو، آزم طارق جیل میں چلا گیا تو جھنگ والوں کو بیوقوف بنانے آتے ہو، سنو قوم تمہیں جانتی ہے، تمہیں پہچانتی ہے، نبی کے نام پر تم پہلے بھی دھوکہ دے چکے ہو، نبی کے نام پر اب بھی کوئی تم سے دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کچھ پلوی پہ آیا، پتا ہے کس کو کہہ رہا ہوں، سنیں، میں بات عرض کر رہا تھا، میں بات کچھ اور کر رہا تھا، آپ نہیں وہ بھائی بات یہ کر رہا تھا کہ اٹک جیل میں ایک شخص مجھے ملا، جب میں اٹک جیل میں گیا تو ایک شخص اٹک جیل میں لوگوں سے کہتا ہے اس کے پاس مت جانا یہ گستاخ رسول ہے، اس کے پاس مت جانا یہ گستاخ رسول ہے، لوگوں کو آنے نہیں دیتا تھا، حافظ قرآن تھا، میرے اوپر فتوے لگاتا تھا، مجھے پتا چلا کہ وہ بہت فتوا بازی کرتا ہے، میں نے کہا یار یہ ویسے تو نہیں آتے مگر یہ پلیٹ حلوے بھی پلیٹ پر ضرور آئیں گے، میں نے کہا کہ آپ اسے کہیں حافظ صاحب کو
کہ مولانا نے آپ کی دعوت کی ہے، ذرا تشریف لائیے. وہ حافظ صاحب آ گئے، میں نے ان کو پر تکلف حلوہ شریف کھلایا، اور کھلانے کے بعد میں نے کہا صاحب اور کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے کہا کل پھر مرغے کی دعوت ہے. دوسرے روز میں نے باہر سے مرغا منگوا کے کھلایا. اب میں نے کہا حافظ صاحب بات یہ ہے، آپ ویسے تو آئے ہیں حدود کے کیس میں، زنا کے کیس میں آئے، تو آپ حدود کے کیس میں فتوے لگاتے ہیں مجھ پر، میں تو حق بیان کرنے کی وجہ سے آیا ہوں. لیکن میں نے کہا ایک بات لکھ کر اپنے بڑوں کو بھیجو، لکھ کر ایک بات اپنے پچھلوں کو بھیجو کہ اعظم طارق کی جماعت جن لوگوں کو نبی کے غلاموں کا گستاخ سمجھتی ہے، وہ انہیں برملا کافر کہتی ہے، پھر تختہ دار پہ چڑھ جاتی ہے، جیلیں آباد کرتی ہے، مگر موقف نہیں چھوڑتی. تو میں نے کہا اپنے بڑوں کو لکھ کر بھیجو، تم جنہیں گستاخ رسول سمجھتے ہو، ذرا میدان میں انہیں گستاخ رسول کہو، انہیں کافر کہو، پھر تم پر پرچہ کٹے، پھر تم بھی جیلیں کاٹو، جیل کاٹ کر بھی انہیں کافر کہو، تو ہم مان جائیں گے کہ تم بھی سچے ہو. انہیں کہا جناب ادھر دی طاقت ساڈے چ کوئی نہیں. میں نے کہا یار کیا بات کرتے ہو، تمہارے بڑے ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جب ہم سامنے جاتے ہیں تو ہاتھ چوم کے کہتے ہیں خدا کی قسم تم نے صحابہ کی عزت کا پرچم بلند کر دیا ہے، اور جب ایک طرف ہوتے ہیں پھر جا کر تم یہ کہتے ہو کہ جناب یہ تو گستاخ رسول ہیں، انہیں تو بچ کے رہنا. دوستو میں نے جو آیت پڑھی وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں سے مل جاؤ. کس سے ملنا ہے؟ سچے سے ملنا ہے، جھوٹے سے نہیں ملنا. سچا کون ہے؟ جو سچائی کا علم اسمبلی میں بھی لہرائے، سچائی کا علم جیلوں میں بھی لہرائے، جو دکھ میں بھی سچائی، جو سکھ میں بھی سچائی، جو جس بات کو حق سمجھتا ہے وہ ہر موقع پہ کہتا ہے، جو پلیٹ پر تو سچ کہے، جیل کا نام سنے. اب آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، جائیے یہاں ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں، ہم بھی رہ کر آئے ہیں تین مہینے میں باہر آ رہا ہوں، یہ اپریل مئی جون جولائی، آج جولائی کیا تاریخ ہے، سوا تین مہینے میں نے رہا ہوں وہاں. وہاں جب میں واپس آنے لگا تو مجھے سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا مولوی صاحب ایک کام تو کرو. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ایک مولوی آیا ساری جان نہیں بچا دیں دے دو. میں نے کہا بھی کون مولوی آ گیا آپ؟ اگر کوئی مولوی آئے تو سپاہ صاحبہ کے پاس ڈال دو. کہنے نہیں تو اڈا نہیں. میں نے کہا کیا اس کس جرم میں آیا؟ کہنے لگا اس نے ایک نکاح پڑھایا گواہ عیسائی بنائے، پیسے لے کر نکاح پڑھایا گواہ بنا لیے عیسائی، اور اس جرم میں آ گیا اندر. تو میں نے کہا چھ مولوی صاحب آ گئے، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کہنے لگے کوئی ایک تکلیف جائے ناصر وڈیچ سپرنٹینڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ جیل کا، وہ مولوی اب بھی اندر ہے، آپ فون کر کے پوچھ لیں وڈیچ صاحب مولوی صاحب کا کیا حال ہے، تو تمہیں کوک کیا کہے گا ساری جان چھڑاؤ یار اس تو. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تمہیں جھڑکتا ہے؟ لڑتا ہے تمہارے ساتھ؟ کہتا ہے کہ جھڑکنے لڑنے کی تو بات ہی چھوڑو، یہ کام تو سپاہی صاحب حال ہی کرتے ہیں. کہتا ہے جس دن سے آیا ہے رو 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 کر رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا، جب میں جاتا ہوں تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے خدا دینا تے مینو اس جہنم چو کٹ دیو، میں جہنم چ بس گیا. اور اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی، خدا کی قسم خانہ خدا میں کہتا ہوں ایک لفظ جھوٹ بولوں خدا مجھے غرق کر دے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہاں شربت بناتے ہیں جیل والوں کے لیے، تو جو لوگ شربت بناتے ہیں چینی کا جیل والوں کے لیے، یہ اپنے یہاں برکت صاحب جو تھے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے مرید، تو ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے مسکین آدمی ہے تھوڑی سی چینی دے دو. تو یہ آدمی نے کہا, اس نے کہا مولوی صاحب مجھے خدا کی قسم بڑی شرم آئی, یہ کھاتا پیتا مولوی اچھے خاصی بلڈنگ اس کی کوٹھی ہے, تو ان کو کہنے لگا میں مسکین آدمی ہوں تھوڑی سی چینی دے دو. کہتا ہے مولوی ہو کر یہ کرتا ہے, تو وہ جب اس کی ملاقات آتی ہے نا باہر سے کہتا ہے مجھے کڑھاؤ, مینو کڑھاؤ, لوکل میں بیان کرتا سی کہ جہنم بڑی بری شہر, وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, آ جہنم تو اس نے بھی بد گئی ہے. پھر کبھی کبھی روتے ہوئے کہتا ہے میں نے بڑے ایم این او کو ووٹ دلوائے, میں نے بڑے ایم پی او کو ووٹ دلوائے, مجھے ایک بھی ملنے نہیں آیا, میں باہر چلا گیا, میں ان کے دروازوں پر جا کر کہوں گا لوگوں انہوں نے ووٹ نہ دیو, گستاخ رسول نے انہوں نے عاشقاں دی قدر کوئی نہیں, انہوں نے عاشقاں دی, ہاں تیرے ورگے عاشقاں دی قدر کون کرے بھائی. عاشق غازی علم الدین جیسے ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرنے والے یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. عاشقوں کی قدر ہر کوئی کرتا ہے بھائی, خون دینے والے عاشق کو تو سارے مانتے ہیں, دودھ پینے والے کو کوئی نہیں مانتا, دودھ پینے والے کو کون مانتا ہے بھائی, دودھ پینے والے مجنو اب یہ کہے مجھے بھی لیلا مل جائے تو جناب آپ کو لیلا ملنے کی بجائے کچھ اور تو مل جائے گا, دودھ مل سکتا ہے, حلوا شریف مل سکتا ہے, کوئی اس طرح کی لیلا آپ کو مل جائے گی, مگر جس کا نام لیلا ہے وہ اسی مجنو کے لیے ہے جو خون دینا جانتا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں سے مل جاؤ. آپ بتلائیں آج 5.5 سال کے بعد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جس موقف اور مشن کے لیے میرا قائد شہید ہوا ہے, آج بھی اسی مشن پر قائم ہوں, کل بھی صحابہ کے دشمن کو کافر کہتا تھا اور آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. صدیق اکبر, ٹھہریے, صدیق اکبر کا دشمن, امی عائشہ کا دشمن, دندناتا پھرے آزم تارک اور اس کی جماعت خاموش ہو جائے, یہ وطیرہ اہل حق کا نہیں ہے, یہ باطل مفاد پرست لوگوں کا وطیرہ ہے. دوستو کیا بات کہوں, ایک ساتھی نے رکا بھیجا ہے, اس نے ایک شخص نے کہا ذرا جیل کے حالات بھی سنائیں, تو بھائی جیل جذبوں سے کٹتی ہے, جیل جذبوں سے کٹتی ہے, جیل حق و صداقت کے عنوان پر ذہن میں پیدا ہونے والے اس ولولے سے کٹتی ہے جو ہر لمحے طوفان کی طرح انسان کی دل کی دنیا میں ایک جنم لیتا رہتا ہے اور انسان کے ذہن و قلم میں اور انسان کے من میں ہر وقت وہ جذبے ایک انقلاب کی طرح ہر وقت وہاں طوفان بن کر اس کے جسم جگر اور قلم میں امڑتے رہتے ہیں. جیل مفاد پرستوں کے لیے کاٹنا ممکن نہیں ہے, مفاد کے لیے جیل کوئی نہیں کاٹ سکتا, جیل جیل ہے, جیل 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 ہے, انسان تو انسان, ایک پرندے کو پکڑ کر آپ پنجرے میں بند کر دیں, بتلاؤ وہ پرندہ پنجرے میں سر مارتا ہے یا نہیں مارتا, وہ سر مارتے مارتے زخمی ہو جاتا ہے, اپنے پر زخمی کرا لیتا ہے, حالانکہ انسان نہیں ہے, آزادی کے نام کا اسے شعور نہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں, مگر وہ پنجرے کو سر مار مار کر کہتا ہے مجھے ہر چیز قبول ہے مگر میں پنجرے اور قفس میں نہیں رہ سکتا. پھر انسان وہ جیل کاٹے اور جیل بھی جے قید تنہائی, ہر وقت 24 گھنٹے بند, اور وہ جیل کے پاؤں میں بیڑی, کیا جانے دنیا کے بیڑی کسے کہتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا یہاں ایک رات آتی ہے, چاند رات, چاند رات آتی ہے, بچے مکان پہ چڑھ کر کہتے ہیں ابو عید کا چاند نظر آیا ہے چلو خریداری کرائیں, چاند رات دنیا میں خوشی کے شادیانے بجتے ہیں, چاند رات مسلمانوں کے چہروں پر مسرت و شادمانی کے آثار آتے ہیں, ان کے چہرے گلاب کی طرح تازہ ہو جاتے ہیں, مگر لوگوں جب یہ چاند رات جیل والوں پہ آتی ہے تو کیا کیا میں ٹوٹتی ہے. کیا کیا میں ٹوٹتی ہے ان لوگوں پر جو بند ہوتے ہیں, جن کے پاؤں میں بیڑیاں, سلاخوں میں بند, اپنی چھوٹے سے سیل سے باہر نہیں آ سکتے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, تنہائی کا شکار ہے. خدا کی قسم اس چاند رات میں میں نے لوگوں کو ٹکرے مار مار کر روتے دیکھا. عید کی صبح کو آپ سویاں کھاتے ہیں, آپ مٹھائی بانٹتے ہیں, آپ کپڑے پہنتے ہیں. جب ہم قیدیوں سے ملتے عید مبارک تو کہتے مولوی صاحب قیدی دی بھی کوئی عید ہے. عید آزاد لوگوں کی ہے, غریب کی عید ہے جو آزاد ہے, مسکین کی عید ہے جو آزاد ہے. اوے اگر مالدار بادشاہ بھی ہے قید میں تو کیا دی کوئی عید نہیں. لوگ ٹکرے مار کے روتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, کپڑے نہیں پہنتے, مگر تیری سپاہ صحابہ والے ایسا نہیں کرتے. سپاہ صحابہ والے ایسا, ان کے چہرے وہاں بھی تر و تازہ ہوتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں, عید کا روز جس طرح ہم نے گزارے, سات عیدیں گزری ہیں جیل میں, ہم نے کیسے گزاری. لوگ ہمیں پوچھتے تھے بچے یاد نہیں آتے, میں نے کہا اگر تمہارے سینے میں باپ والا دل ہے, اوے میں نے بھی کوئی پتھر کی سل نہیں رکھی, دل تو میرا بھی ہے. بچے یاد آتے ہیں, جب ملاقات پر بچے آئے تو ان کی امی نے کہا کہ بچے کہتے ہیں اگر ابو عید پر نہ آئے ہم کپڑے نہیں پہنیں گے. وہ کہتے ہیں ہم عید پر کپڑے نہیں پہنیں گے. میں نے کہا بیٹا کپڑے پہنو, تمہارا ابو کو چوری ڈکیتی میں نہیں گیا, امی عائشہ کی عزت کے لیے گیا ہے. ہم سچے لوگ ہیں, اللہ کے فضل سے ہم سچے لوگ ہیں. ہم نے یہ نہیں کہ یہاں لوگوں نے کہا وزیر اعظم سنیوں کا فلاں فلاں فلاں, اور جب ادھر گئے تو ہم مر گئے کتنے آپس ہیں. وہی بات جو یہاں کہی وہی بات ہے جو وہاں کہی. عید کے دن کی مسرت خوشی کس بات کی؟ میں نے چار جیلیں تو چار عیدیں اس حالت میں کاٹی ہیں کہ اکیلا ہی تھا. پورے بلاک میں 16 کار کوٹھیوں کا اکیلا مہمان, کوئی دوسرا نہیں, سپاہ صحابہ کا بھی دوسرا نہیں. لیکن جب حکمران یا کوئی اور شخص عید ملنے آتا کہتے آپ پریشان نہیں, آپ غم زدہ نہیں؟ میں نے کہا یہ تو خوشی کا دن ہے, غم زدہ ہونے آپ کو کس بات کی خوشی ہے؟ میں نے کہا اس بات کی خوشی ہے ایک اور عید امی عائشہ کے نام. یہی بات. یہ بکرا عید پر 13 ساتھی اور اٹک کی جیل میں آ گئے, میرے ساتھ انہیں نہیں رکھا گیا, مجھے اکیلا رکھا گیا. مگر عید کے دن ان کو اجازت ہوئی کہ وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو پریشان تھے. میں نے کہا پریشان کیوں ہو, کیا تم یہ سوچتے نہیں ہو؟ آؤ مل کر کہو, میرے ساتھ بلند آواز سے کہو ایک اور عید امی عائشہ کے نام. جب یہ کہا تو چہرے مسکرا اٹھے. میں نے کہا یار درجنوں عیدیں اپنی گزاری ہیں, درجنوں عیدیں زندگی رہی تو اپنی گزاریں گے, ایک عید امی عائشہ کے لیے گزارو. پھر جب یہ جذبہ اٹھتا ہے, پھر عید ہو بقرعید ہو شبرات ہو یا جمعہ ہو, کوئی دن ہو, پھر یہ قدم پتھر کی طرح مضبوط ہو کر چٹان کی طرح زمین پر تو پڑتے ہیں, پھر یہ خوف پریشانی سے ڈگمگاتے نہیں ہیں. سچے لوگوں کے قدم ڈگمگانا نہیں کرتے. ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں سے مل جاؤ. میرے جنگ کے ساتھیو میں ایک ہی بات کہتا ہوں, یہ جنگ سٹی کے اتنے لوگ کیا آپ کے گھروں میں پیسے دے کر آپ کو خط لکھ کر بلایا گیا ہے؟ 60 نوٹس پر یہ اتنی بڑی تعداد جو آئی ہے کیوں کر آ گئی ہے؟ اشتہار آج کے جمعے کا نہیں چھپا، دعوت نامہ آج کے جمعے کا شائع نہیں ہوا، مگر پھر بھی قوم آ گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سچائی کی دلیل ہے۔ یہ ایک آیا ہے رکا اور رکے تم دوسرے عنوان سے تھے، اس میں اس نے کہا کہ سوئی گیس آئی ہے، شہری آبادی کو میسر نہیں ہے، تو میں یہاں بھی کہتا ہوں، بہت لوگ کہتے ہیں ہم سوئی گیس لائے ہیں، تم بتلاؤ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ تم بتلاؤ، جب یہ لوگ رات کو اپنے گھروں میں نہیں سوتے تھے، سوئی گیس تو اعظم طارق اس وقت لایا تھا، اب کہتے ہیں ہم لائے ہیں، اور تمہارا تو اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا، تم تو ہوائی قسم کے لوگ ہو، تم تو وہ لوگ ہو جو دھاندلی کی پیداوار ہو، دھاندلی کی پیداوار جو کہ 97 میں منظر عام پر آئی ہے اور سوئی گیس 95 میں آ چکا ہے، یہ عجیب بات ہے، پتر جمیا ہی کوئی نہیں، تو کہتے ہیں جب ہم نے پیدا نہیں ہوئے تھے تو پیدا ہونے سے 2 سال پہلے ہم نے اذان بھی پڑھ دی تھی، پیدا ہوں تو 2 سال پہلے اذان کتوں دے دی؟ کہندے آواز نہیں آئی، ہاں تمہارے ہاں آواز آتی ہے، ہمارے ہاں پیدا ہونے کے بعد آواز دیتا ہے، تمہارے ہاں پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگلی بات، جو اعظم طارق اللہ کے فضل سے جنگ میں سوئی گیس لایا ہے، وہ بے شک ایم این اے نہیں ہے، لیکن اعلان کرتا ہے جنگ سٹی میں سوئی گیس بھی اعظم طارق ہی لے کر آئے گا۔ انشاءاللہ العزیز، اگرچہ یہ محکمہ وفاقی ہے مگر میرے لیے وفاقی صوبائی سب برابر ہیں، ہمارے لیے وفاقی صوبائی کم لینا ہوتا ہوئے پھر کوئی وفاقی ہوئے یا صوبائی ہوئے، کوئی ڈویژن ہوئے یا ضلع ہوئے، کام جنہیں لینا آتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس جنگ کی گلیوں میں سوئی گیس کا افتتاح بھی اعظم طارق کر رہا ہوگا، اعظم طارق کرے گا، لایا جو وہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں سے مل جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں سے مل جاؤ، کیوں کہ جب کوئی سچا جب کوئی آدمی سچے سے ملتا ہے تو وہ بھی سچا بن جاتا ہے، سچے سے مل کر سچے بن جاؤ، سچوں سے مل کر سچے بن جاؤ۔